أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ادارے اقصا آواز کی ایک اور پیشکش جناب سید منور حسن کا خطاب وہ آواز جس کی گونج سے جغرافیائی سرحدیں ٹوٹتی ہیں وہ پیغام جو دلوں کی دنیا کو چین و قرار بانٹتا ہے وہ نور جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت کا چراغ ہے وہ ہے آخری پیغام ہدایت اسلام ہاں اسلام آئیے اسی پیغام کی آفاقیت جو رنگ و نسل و زبان سے بلند ہو کر اولاد آدم کو قرآن کی اساس پر جمع کرتی ہے اسی پیغام کو سنتے ہیں جناب سید منور حسن سے جو جماعت اسلامی پاکستان کے قیم جماعت ہیں جس کا موضوع ہے ہماری منزل ایک ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات کا اور تبادلہ خیال کا یہ موقع میسر آ رہا ہے. ایک مقصد کے لیے کام کرنے والے، ایک منزل کی طرف رواں دواں رہنے والے، دنیا کے کسی بھی خطے میں کیسے ہی حالات میں سرگرم عمل ہوں، ان سب کی سوچ ایک ہوتی ہے اور نشانات منزل کو دیکھنے کی صلاحیت، اس میں مسلسل اضافہ کرنے کی صحیح اور کوشش ان میں جاری رہتی ہے. ہمارے یہ اجتماعات بھی محض نشستن گفتن برخاستن کی تعریف میں نہیں آتے، بلکہ ان اجتماعات میں ہم اسی ایجنڈے پر بات کرتے ہیں کہ جو ملت اسلامیہ کا ایجنڈا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کا، اور بحیثیت مجبوری اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو جس مشن کے لیے بھیجا، یعنی سارے انسانوں کو بندگی رب کی طرف بلایا جائے، اس ایجنڈے کی طرف رہنمائی اور اسی کے بارے میں گفتگو اور تبادلہ خیال، یہ وہ بات ہے کہ جس کے لیے ہم اجتماعات اپنے منعقد کرتے ہیں. میرے دوستوں، مسلمان دنیا کے جن جن خطوں کے اندر بھی آباد ہیں، ہر جگہ وہ مختلف قسم کے مسائل اور حالات سے دوچار ہیں. یہ صحیح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ حالات کا ادراک بڑھ رہا ہے، مسائل کے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کس طرح ناخن تدبیر سے ان مسائل کو حل کیا جائے، اس بارے میں بھی ایک اجتماعی سوچ جگہ جگہ پر پیدا ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بیداری کی تحریکیں، یعنی اسلام کے حوالے سے بیداری کی تحریکیں اٹھی ہیں، اور بیداری کی تحریک بظاہر ایک نئی سی اصطلاح لگتی ہے، لیکن دراصل یہ سب رجوع اللہ کی تحریک ہے، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے اور بلانے، اسلام کی طرف پیش قدمی کرنے، اسی کو ملجا اور ماوا بنانے، اسی کو اوڑھنا اور بچھونا قرار دینے، اور بالآخر اسی کے پرچم تلے اپنی زندگی کے سانس لینے کی تحریکیں ہیں کہ مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے یہ دعوت اللہ کا کام اور جہاد فی سبیل اللہ کا کام اور اللہ کو پہچاننے اور اپنے رب کو جاننے اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کہ وہی طریقہ اللہ کی طرف لے جانے والا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی رہنمائی کرتا ہے ساری جزیات کے اندر اور کلیات کے اندر، انسانوں کو جری بھی بناتا ہے، ان کے شکوک اور شبہات کا اعتراضات کا ازالہ بھی کرتا ہے، اور ان کی ٹمٹماتی ہوئی ایمان کی شمع کو ایک تیز اور روشن شمع بنا کر اندھیروں کا مقابلہ اور اجالوں کو دور تک پھیلانے کا کام بھی کرتا ہے. لہذا اس پہلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، یہ دور اسلام کے غلبے کا دور، وہ زمانہ گیا کہ جب اسلام مغلوبیت کے، غلامی کے، کسموپلسی کے، اجنبیت کے مرحلوں سے گزر رہا تھا. اب اللہ کے فضل سے ایک طویل جد و جہد کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے، ہمارے بڑوں نے جو کام کیا ہے، اس بر صغیر ہند و پاکستان کے اندر اور ان تمام خطوں کے اندر جگہ جگہ جو جہاد کی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں، دعوت کی طرف لوگ بلاتے رہے ہیں، طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے رہے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کے ناموں سے بھی لوگ ناواقف، ایسے سپاہی بھی کہ جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں اور اپنا سب کچھ انہی راہوں کے اوپر لگایا ہے، گمنام سپاہی کہ جن سے ہم سب لوگ بھی بہت سے ناواقف ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں، ان کی مساعی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا ہے کہ آج ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ یہ سارا کام ہمارا کیا ہوا تو نہیں، بہت کم اس میں سے، بہت تھوڑا حصہ ہوگا ہم سب لوگوں کا کہ سب نے مل کر کیا ہو، لیکن دراصل ان مساعی کا تسلسل، ان کوششوں کا ثمر ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ اعلان بھی ہے، یہ نوشتہ دیوار بھی ہے سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے، اہل بصیرت اور بصارت کے لیے، کہ وہ چاروں طرف کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیں کہ ایک عظیمت کا کوہ گراں بن کر حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت چاروں طرف اب بھی جگہ جگہ مایوسی کے اندھیرے بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں، ایسی دلدل کے جس میں لوگ دھسے چلے جاتے ہیں، یہ سب کچھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہر جگہ چراغ روشن ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جگہ قافلے آگے بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ مجاہدین صف شکن ہیں، اور ہر جگہ دعوت کے چراغ ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کو روشنی مہیا کر رہے ہیں، ان کے قدموں کے اندر جماؤ پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے سے انسانوں کو جو مسرت ہوتی ہے، جو خوشی حاصل ہوتی ہے، جو یقین کی دولت سے انسان سرشار ہوتے ہیں، جو شرع صدر کی دولت ملتی ہے، اس دولت سے جگہ جگہ پر لوگ مالا مال ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق جگہ جگہ اس کا مزداغ بن رہے، اور اسی کو عنوان بنا کر اس کی کہکشاں چاروں طرف سجا رہے. اس لیے میرے دوستو، آج کا دور، یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اسلام کے غلبے کا دور ہے، اسلام کی مغلوبیت کا دور گزر چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے نکالا ہے، لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. وہ تخت پر بٹھا کر بھی آزماتا ہے، وہ تختہ دار تک پہنچا کر بھی انسانوں کو آزماتا ہے. آزمائش ہر دو طرح ہے، وہ لوگوں کو بہت کچھ دے دلا کر بھی اور لوگوں کو محروم رکھ کر بھی ہر طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے. لہذا آزمائش کی جو بھی شکل ہو اس کا پہچاننا بھی ضروری ہے، لیکن جد و جہد کا جو مرحلہ ہو اس سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ قافلہ ایک قافلہ ہے، یہ ایک یا بہت سے، ایک سے زیادہ یا بہت سے قافلے نہیں، یہ ملکوں کے اندر جدا جدا ہو سکتے ہیں، ان کے طریقہ کار علیحدہ ہو سکتے ہیں، عین ممکن ہے کہ بہت سی جگہ ایک دوسرے کے بارے میں پہچان بھی شاید میسر نہ ہو، لیکن یہ پورا ملت اسلامیہ کا ایک قافلہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے اور اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، فرد کی انفرادی زندگی میں اس کی تعمیر سیرت ہو، اس کا تزکیہ نفس ہو، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، اس کے اندر آخرت کی فکر ہو، اس کے اندر ایمان کی جوت جگائی جائے، یعنی فرد کے اندر بھی اس چنگاری کو شعلہ بنایا جائے اور اس راگ کے اندر دبی ہوئی اس چنگاری کو دور تک پھیلایا جائے، اور پھر افراد سے مل کر جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں ان کی بنیاد پر تحریکیں اٹھائی جائیں، ان کی بنیاد پر اجتماعی جدوجہد کی جائے. لہذا یہ قافلے ملت اسلامیہ کے اندر پوری دنیا میں جگہ جگہ رواں دواں ہیں، کامیابی کی نوید بھی کانوں کو سننے کو ملتی ہے، اور جگہ جگہ پر جن آزمائشوں سے لوگ گزر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اس لیے میں پہلی درخواست تو آپ سے یہی کروں گا کہ ہمیں ایک عالمی سوچ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. یعنی یوں تو اسلام بھی عالمی ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص بھی فردن فردن اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ایک عالمی اور آفاقی اور انقلابی اور بے پرواہ تمام چیزوں سے چاروں طرف جو ہو رہا ہے اس سے ہوتے ہوئے اسی کے اندر رہ کر اپنے لیے راستہ بنانے والا انسان بنتا ہے. اس لیے سوچ آپ کی لازمن عالمی ہونی چاہیے. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ساری دنیا کے حالات کیا ہیں. دشمن بھی ایک ہے, وقت کا جو سیکولرزم ہے, وقت کا جو طاغوت ہے, وہ بھی ایک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عنوان ایسا ہے کہ مختلف پیرائے میں اس کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں, پیش بھی کرتے ہیں, اور جو کچھ چھپ رہا ہے, جو ابلاغ سے نشر ہو رہا ہے, جو کچھ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے, جو کچھ دل کی دھڑکنوں کے قریب تر محسوس ہو رہا ہے, ان سب کے اندر اس کے عنوانات بھی موجود رہتے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہی ہوئی کہ ہماری سوچ گلوبل ہونی چاہیے. حالانکہ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ کام ہمارا مقامی ہونا چاہیے. سوچ تو عالمی ہوگی, لیکن اس عالمی سوچ کے نتیجے میں ذہنوں کے اندر جب یکسوئی پیدا ہو اور دور تک پھیلی ہوئی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہو اس کا احاطہ آدمی کر سکے, تو پھر جس مقام پر وہ رہتا ہے کام تو اسے مقامی کرنا ہو, وہیں کے لوگوں سے رابطہ رکھنا, انہیں تک دعوت کو پہنچانا, ہر دل کے اوپر دستک دینا, ہر دل کے دریچے کو کھولنے کی کوشش کرنا, ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آنا, ہر ایک کے ساتھ مروت کا اور لحاظ کا تعلق رکھنا, لوگوں کے ساتھ احترام کی اور محبت کی بات کرنا, لوگوں کے دلوں, یہ اسلام ہے, اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام دعوت ہے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. یہ سب باتیں ہمیں وہاں سے ملی, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی اور ریفرنس نہیں ہے کہ مقامی طور پر پھر آدمی اس اخلاق کا خوگر بنے, اس سانچے کے اندر ڈھلتا چلا جائے. اسی کا نام تربیت ہے, اسی کا نام تزکیہ ہے, اسی کا نام انقلاب بھی ہے, فرد کے اندر بھی انقلاب اور افراد سے افراد تک پہنچنے والا دور تک پھیلا ہوا انقلاب, یہ بھی اسی کا نام. یہاں کیونکہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے لوگ زیادہ تر بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, پاکستان کے بارے میں جو کچھ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں, میں کسی چیز کی تردید کرنے تصدیق کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں, لیکن بہرحال جو کچھ اخبارات میں چھپتا ہے وہ ملکوں کے اندر ہوتا ہے, کچھ سنسنی خیزی بھی اس کے اندر ہوگی, کچھ رنگ آمیزی بھی اس کے اندر ہوگی, کچھ سرخیوں میں متن میں فرق بھی شاید ہوگا, لیکن حالات تو بالکل وہی ہیں کہ جو اخبارات کے ذریعے آپ تک پہنچتے رہتے ہیں, تجزیہ نگار آپ کو بتاتے رہتے ہیں. لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس پوری بات کی نفی کیے بغیر, موقع ہوا تو کوئی بات اس سلسلے میں ضرور عرض کروں گا, میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی ایک نہیں ہے, پاکستان کے اندر بھی دو پاکستان. ایک وہ پاکستان ہے کہ جو جاگیرداروں کا پاکستان ہے, وڈیروں اور ظالموں کا پاکستان ہے. ایک وہ پاکستان ہے کہ جس نے سب کی دولت سمیٹ لی ہے, سب کے حقوق چھین لیے ہیں, خود ہی جینے کے رنگ ڈھنگ سیکھ لیے ہیں, باقی سب کو زندگی سے محروم کرنے اور باقی سب کو موت سے ہمکنار کر دینے کے لیے سارے جتن اور سارے ہتھ کنڈے اس نے استعمال کیے. یہ پاکستان, صنعتکاروں کا پاکستان, پوری دولت کھا جانے, سارے بینک لوٹ جانے, سب کی گردنوں پر سوار ہونے, اپنا بینک بیلنس بڑھانے اور باقی سب کی رگوں سے خون بھی کھینچ لینے اور سینچ لینے کا پاکستان, یہ پاکستان موجود ہے بلا شبہ. اور یہ جتنی دور تک بات کی جائے اتنی دور تک یہ بھی نظر آتا ہے, اور جتنی دیر تک بات کی جائے اتنی دیر تک اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ایک پاکستان اور بھی جنم لے رہا, ایک اور کلچر بھی وہاں پر جو فروغ پا رہا, اور وہ پاکستان بھی اسی پاکستان کے اندر موجود. ٹھیک ہے وہ خبر کا موضوع کم بن پاتا ہے, بنتا ہے تو لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے, پہنچتا بھی ہے تو لوگوں کے دلوں پہ دستک نہیں کر پاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بس وہ ایک ہی پاکستان ہو, کرپٹ اور بدعنوان اور راشیوں کا اور چوروں کا اور لٹیروں اور ڈاکوؤں ایک دوسرا پاکستان. اس لیے کہ اس پاکستان میں دعوت کا کام بھی ہوگا, اس پاکستان میں انقلاب اور تحریک کی طرف بھی لوگوں کو بلایا گیا, ایک جہاد کلچر ہے کہ جو فروغ پا رہا. اس لیے کہ پاکستان ہی وہ سرزمین ہے کہ جس نے پچھلے 20 سال میں مسلسل جہاد کی قوتوں کو مضبوط کیا ہے. یہ جو ہماری وزیراعظم صاحبہ جب انہوں نے بیان دیا پچھلی دفعہ امریکہ جاتے ہوئے, ہر دفعہ امریکہ جاتے ہوئے کوئی سوغات لے کر جاتی ہیں, تحفے تحائف آدمی کو لے کر جانا چاہیے, جو میں نہیں لے کر آیا آپ کے لیے, تو آدمی کو جب سفر کر رہا ہو تو اس وقت وہ سوغات اعلان کر کے گئی تھی کہ پاکستان بنیاد پرستی کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کام کرے گا. اور ایک دن بیگم صاحبہ نے بیان دیا اور دوسرے دن ان کے وزیر خارجہ نے اس پر گرہ باندھی اور مصرعہ طرح پر پوری غزل کہہ ڈالی اور فرمایا کہ ہاں ہم کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہمارے پاس یہ جو کشمیر ہے اور یہ جو پاکستان ہے, اس پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی سرزمین کو وادی میں ہونے والی جدوجہد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, جیسے کہ یہ ان کی باپ کی جاگیر ہو اور جیسے کوئی جدوجہد ان سے پوچھ کر کی جا رہی ہو, ان سے کسی نے ویزا لیا ہو کہ اجازت طلب کی ہو, کوئی سرٹیفکیٹ جیب میں موجود ہو کہ پوچھیں گے تو ہم دکھا دیں گے کہ آپ کی اجازت سے کر رہے ہیں یہ کام, بیگم صاحبہ کے بیان پر انہوں نے مہر تصدیق سے بات کی کہ امریکہ جانے سے پہلے کوئی کارکردگی کی رپورٹ تو لے کر جائیں کہ ہم یہ مطلب کیا ہے اس کا. مطلب یہی تھا کہ 20 سال سے جو پاکستان کی سرزمین جہاد کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, کہ افغانستان کا جہاد بھی یہاں سے شروع ہوا, کشمیر کا جہاد بھی یہاں سے شروع ہوا, اور جاننے والے جانتے ہیں کہ بوسنیا کے جہاد کو بھی یہیں سے قوت اور تقویت ملی, اور کہنے والے کہتے ہیں اور اس کی اپنی جگہ پر سچائی اور حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں چاہے وہ اراکان برما ہی کیوں نہ ہو پاکستان جہاد کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا. لہذا یہ بیان ضروری تھا کہ ہم ایسے سارے لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے بھی حوالے کریں گے اور مصر اور دوسرے عرب ممالک کے بھی حوالے کریں گے تاکہ وہ ان کو تہ تیغ کریں اور اس بات کی سزا دیں کہ انہوں نے یہاں پر جہاد کیوں کیا تھا بنیاد پرستی کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ. اس لیے ایک جہاد کلچر, اس سے نجات نہیں پائی جا سکتی ہے. یہ چراغ جل جاتا ہے تو بیسوں چراغ پھر جلنے لگتے ہیں یہاں سے باہر. یہ پابندیوں سے اور بیانات سے, یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں ان کی بھی اہمیت ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ دوسرا پاکستان بھی فروغ پا رہا ہے. میں اللہ کے فضل سے میں اپنی سعادت یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ایسے سینکڑوں گھرانوں میں الحمدللہ میں گیا ہوں پچھلے 6-7 سال میں کہ جو شہدا کے گھرانے ہیں. اور بالکل ابتدا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بالکل ابتدا میں جب میں ابتدائی شہدا میں کے گھروں میں 2-3-4 جگہ گیا تو جاتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا ہوتا تھا اور مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہوتی تھی کہ میں نے کسی شہید کے باپ سے بات کرنا شروع کی اور اس نے اگر مجھے گریبان سے پکڑ لیا یا کسی شہید کی ماں نے میرے دامن کو تھام لیا کہ لاؤ ہمارا بیٹا, تم لے کر گئے تھے واپس لاؤ ہمارا بیٹا, تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میرے منہ میں تو زبان نہیں ہوگی کچھ بول سکوں کہہ سکوں, میرے پیروں کے نیچے تو زمین نہیں ہوگی کہ جس پر میں کھڑا رہ سکوں. یعنی یہ خوف مجھے ستاتا تھا کہ ان شہدا کے والدین سے میں کیا بات کروں گا. لیکن بلا استثنا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں وہاں لوگوں نے استقبال کیا ہے ہمارا, اور ہر شہید کے باپ نے اور شہید کی ماں نے وہ گفتگو کی ہے کہ جو ڈائیلاگز معلوم ہوتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کے لوگ نہیں ہیں, یہ پچھلے کسی زمانے کے ادوار کے, جو ہم تاریخ کی کتابیں پڑھا کرتے ہیں اس زمانے کے کوئی لوگ ہیں. یعنی آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا, آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, پھر وہی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی. یعنی میں پچھلے دنوں میرپور گیا اسی طرح ایک شہید کے گھر, میں شہید کے باپ سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے کیا بات کرتے ہو, ذرا شہید کی ماں سے بات کرو. اور پھر اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ گھر میں میت ہو جاتی ہے تو چاروں طرف پہاڑوں سے عورتیں اتر کر آتی ہیں, وین کرتی ہوئی, ماتم کرتی ہوئی, شور غوغا ہنگامہ, چیختی چلاتی روتی ہوئی, اور آ کر گھروں میں تعزیت کے لیے غول در غول عورتیں چلی آتی ہیں. جب میرے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی اور لوگوں کو معلوم ہوا تو اسی طرح پہاڑوں سے عورتیں اتر اتر کر آئیں, چیختی چلاتی ہوئی عورتیں پہنچ گئی. تو شہید کی ماں چارپائی کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ بیویو تم کیوں چیخ چلا رہی ہو, کس بات پہ رو رہی ہو؟ میں تو شہید کی ماں ہوں, میرا بیٹا مرا تھوڑی ہے, مجھے تو تم مبارکباد پیش کرو, کس بات پہ تم روتی ہو؟ اور پھر اس نے اگلا جملہ کہا کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ بے پڑھی لکھی خاتون, اور میں نے دل میں کہا کہ یہی تو پڑھی لکھی خاتون, باقی تو سارے بے پڑھے لکھے ہو گئے. تو اس لیے یہ بالکل ایک نیا کلچر ہے جو فروغ پا رہا ہے, جہاد کلچر ہے. اب ایسے کوئی 20 کے قریب گھرانے ہوں گے کم از کم کہ جن کے ہاں دو بیٹے شہید ہو چکے ہیں جن باپوں کے. خانیوال میں ایسی ایک جگہ پر میں پچھلے دنوں گیا, اس باپ نے گھر سے البم منگایا, اس نے البم پلٹا کھولا اور بتایا کہ شاہ صاحب یہ میرے پہلے بچے کی تصویر ہے, یہ فلاں تاریخ کو یہاں سے گیا تھا اور فلاں تاریخ کو اس کی شہادت کی اطلاع ملی. پھر اس نے دوسرا صفحہ الٹا, کہا شاہ صاحب یہ میرے دوسرا بیٹا ہے, یہ اس تاریخ کو یہاں سے گیا اور اس تاریخ کو پھر اطلاع ملی کہ شہید ہو گیا. اس نے پھر تیسرا صفحہ الٹا اور کہا یہ میرا تیسرا بیٹا ہے, اس وقت یہ سری نگر میں ہے, آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے. میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ یہ کون آدمی ہے. کوئی باپ اپنے بیٹوں کا دشمن ہو سکتا ہے کہ انہیں موت کے گھاٹ اتارے اور کہے کہ دعا کیجئے کہ یہ بھی موت کے گھاٹ اتر جائے؟ یہ بالکل نیا کلچر ہے کہ جو فروغ پا رہا ہے. کوئی نصاب نہیں پڑھا ہے انہوں نے, کوئی سرکولر نہیں جاری ہوا ہے کہ جب لوگ ملنے آئے تو یہ جملے کہا کرو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ دین سے لوگ جڑے ہیں, جب جہاد کے راستے پر چلے ہیں, تو اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں کہ جو جہاد کی اور قتال کی تاریخ ہے. یعنی ہمارے معاشروں میں, یہاں پر بھی کچھ بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے معاشروں میں تو بوڑھا آدمی اپنے جوانوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں انہی بیساکھیوں کے سہارے وہ اپنا بڑھاپا گزار دیتا ہے اور انہی کو اپنا مستقبل اور مستقبل کی امید سمجھتا ہے. تو وہاں پر اگر بوڑھے لوگ اپنے جوانوں کو جہاد کے اندر بھیجیں اور اس پر خوش ہوں, اور جگہ جگہ جہاں ہم گئے لوگ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا, تو اس لیے سچی بات یہ پاکستان ایک نہیں ہے. یعنی میں بعض باتیں نہیں کہنا چاہتا کہ جگہ جگہ لوگ ہم کو ملتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ انتخاب کے ذریعے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں آپ, اس کی منطق کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کے لیے وہ پورا استدلال پیش کرتے ہیں, اسے بحث و مباحثہ کرتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بات ہی بتاتے ہیں کہ جب تک معاشرے میں یہ گنجائش موجود ہے افہام و تفہیم سے بات کہنے کی, لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے کی, ان کی رائے اور ان کے ذہن کو بدلنے کی, اور یہ راستے کھلے ہوئے ہیں, ہم ان راستوں کو ضرور اپناتے رہیں گے. لیکن بالکل یہ بات سامنے نظر آتی ہے, نوشتہ دیوار ہے کہ ان دونوں پاکستانوں کا تصادم بھی ناگزیر ہے. بالکل ایک طرف ظالموں کے ٹولے ہیں کہ جو لوگوں کو غریب اور غریب سے غریب تر کرنا چاہتے ہیں, ان کے منہ سے نوالا بھی چھین لینا چاہتے ہیں. ایک طرف وہ جاگیردار اور صنعتکار اور بڑے بڑے وزراء اور ان کے رشتہ دار ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے, جینا دوبھر کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ جو بڑے مقاصد کے لیے ملک کی فلاح بھی اسی میں سمجھتے ہیں, اپنی نجات بھی اسی کے اندر پاتے ہیں, اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی سمجھتے ہیں کہ جہاد کا راستہ بنا ہے. اسی لیے کشمیر کا جو جہاد ہے یہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے, ورنہ قرائن تو اس کی تائید نہیں کرتے ہیں. جو حالات حکومت پاکستان کا جو رویہ ہے, افواج پاکستان کا جو رویہ ہے, پوری عالمی سطح پر او آئی سی جو بنی ہوئی اس کا جو رویہ ہے, وہ تو دل شکنی کا رویہ ہے, ہمت شکنی کا رویہ ہے, کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دینے کا رویہ, ان کے ہرگز کام نہ آنے اور ان کے کیے پر پانی پھیر دینے کا رویہ. اور کشمیری بہت بڑا جہاد لے کر اٹھے, یعنی جہاد تو افغانستان کا بھی بہت بڑا تھا, اور کسی دو جہادوں کا موازنہ مقصود نہیں ہے. لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ افغانستان کے جو مجاہدین تھے ان کے تو بال بچے محفوظ تھے پاکستان میں, کوئٹے میں اور ایران میں اور پشاور میں, اور لاکھوں لوگ تھے اور ان کی نگرانی کرنے والے, ان کے ساتھ چلنے والے. یہ تو چھوٹی سی وادی کے اندر وہ جو مجاہدین ہیں ان کے بال بچے وہیں بھارتی فوج کے رحم و کرم پر ہیں. 7 لاکھ بھارتی فوج وہاں پر موجود جو سینوں پر مونگ دل رہی ہے, جو بوٹوں تلے لوگوں کو دبا رہی, جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کر رہی, دامن عصمت ان کا تار تار کر رہی. ایک ایسے تناظر میں اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جس پاکستان کی جنگ میں لڑ رہے ہیں اور تکمیل پاکستان کے ادھورے ایجنڈے کو جس طرح مکمل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح عالمی برادری کو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں حق استصواب دو گے, 40 سال ہو گئے, آنکھیں پتھرا گئیں, کب ہمیں حق استصواب ملے گا, جو پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عالمی تنظیمیں ہیں اور لوگوں سے کہتی ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہم نہیں دیکھ سکتے, انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھارت کس طرح انسانی حقوق کی وائلیشنز کر رہا ہے, بنیادی حقوق کی, اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے نتیجے میں جو نقشہ وہاں پر بنا ہے وہ کیا ہے. لیکن آفرین ہے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کہتے ہیں. بڑی تفصیلات ہیں اس کی بھی ہر طرح کی, لیکن میں تو صرف یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ملک کے اندر یہ کلچر بھی فروغ پا رہا ہے. یعنی جب یہ اکتوبر نومبر میں خود شہر لاہور اس کے گرد و نواح میں ایسے 5-6 بڑے بڑے اجتماعات ہوئے کہ جو دینی اجتماعات, تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی ہوا, جماعت اسلامی کا اجتماع بھی ہوا, جمعیت علماء پاکستان والوں نے اور ان کی جو تنظیم ہے دعوت اسلامی ان کا بھی لاہور میں بڑا اجتماع ہوا, بعض دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بڑی کانفرنسیں کی. تو اس کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی جماعتوں کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے, ان کی کوئی حیثیت اور مقام باقی نہیں رہا ہے, پھر ساری وہ لابی کی جس کو سیکولر لابی کہتے ہیں, آپ ذرا دیکھ لیجیے اس زمانے کا پریس اٹھا کر, ایک بہت بڑے انگریزی اخبار نے اداریہ اس موضوع پر لکھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اور الزام یہ لگایا ہے کہ یہ ساری قوتیں وہ ہیں کہ جو کسی دستور کی اور قانون کی پابند نہیں ہیں, یہ زور زبردستی کے ذریعے یہاں پر تشدد انقلاب لانا چاہتی ہیں, اور بالخصوص جماعت اسلامی اور قاضی حسین احمد کا نام اس نے اداریے کے اندر دیا کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ ملک کی اپوزیشن بھی اور ملک کی حکمران پارٹی بھی اور ملک کی بیوروکریسی بھی اور ملک کی فوج بھی, ان کو یکجان ہو کر اور مل جل کر ان قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ جو ملک کے اندر کسی انقلاب کی اور ماضی کی طرف ہم کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی پوری سیکولر لابی کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا ہے, ایک ہلچل پیدا ہوئی, مشورے ہونے لگے ہیں اور مل بیٹھ کر بات کرنے لگے ہیں, اور وہ جو بظاہر دو نظر آتے ہیں ان کے ایک ہونے کا خود انہوں نے اپنے آپ بھی اعلان کر دیا کہ ایسی کوئی اپوزیشن اور حکومت بھی نہیں، اصل میں دونوں ایک ہیں اور اس بڑے مقصد کے لیے سب کو یکجان اور دو قالب رہتے ہوئے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس لیے پاکستان کے حالات کو بھی وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے بالکل گراس روٹ لیول پر جو ذہن بن رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، سوچ کے زاویے جو بھر رہے ہیں، نقطہ نظر میں اور فکر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سے بھی واقفیت ضروری ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک اور اس کے کام کو کہاں کہاں پر پذیرائی ہوئی۔ ایسے حالات میں بحیثیت مجموعی ملک کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کرنے کا آپ کو موقع ملنا چاہیے۔ لیکن دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ملک کے جن مسائل سے ہم واقف ہیں وہ مسائل تنہا آئسولیٹڈ کسی خاص جگہ کے محدود مسائل نہیں، وہ سارے کسی بین الاقوامی اسکیم کا حصے کے طور پر وہاں پر پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ چاہے کراچی کا مسئلہ ہو یا افغانستان کی بدمنی کا مسئلہ ہو، آپ کو یاد ہوگا آپ سے ڈھائی سال پہلے شاید یہ جو سینیٹر پریسلر ہے امریکہ کا، جس کی پریسلر ترمیم بڑی مشہور ہوئی ہے، اس نے نئی دہلی کا اور اسلام آباد کا دورہ کیا تھا۔ پہلے نئی دہلی گیا تھا، بعد میں وہ اسلام آباد آیا تھا، اور اسلام آباد میں جب اس نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی ڈھائی پونے تین سال پہلے کہ وسط ایشیا کی ریاستیں اور افغانستان اور پاکستان اور ایران، اور اس نے ترکی کا بھی نام لیا تھا، کہ مجھے تو یہ فنڈامنٹلسٹ بیلٹ ابھرتی ہوئی یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور انگریزی میں اس نے کہا تھا کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس ہیز اے جینوئن کنسرن اباؤٹ دس، امریکہ کو اس پر بجا طور پر تشویش ہے کہ ایک بنیاد پرستی کی لہر اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی وسط ایشیا کی ریاستوں سے لے کر ترکی تک کی۔ اس نے بات تو ٹھیک کی تھی اس نے، ویسے اس نے ڈھائی سال پہلے دیکھ لیا تھا کہ ترکی میں انتخابات کے نتائج نکلنے والے ہیں جو آج نکل آئے، ٹھیک دیکھا تھا اس نے، غلط نہیں دیکھا تھا۔ اور چور چوری بھی کرتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، اور سینہ زوری بھی کرتا ہے، کھلے بند اسلام آباد میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ لہذا اگر امریکہ کو بجا طور پر اس پر تشویش ہے تو اس نے ڈھائی تین سال میں وہ سارے اقدامات کیے ہیں کہ بنیاد پرستی کی اس لہر کو کہیں دبایا جائے، اس کو کہیں توڑا جائے، اس کو اٹھنے سے اور آگے بڑھنے سے کہیں نہ کہیں روکا جائے، کوئی قدغن لگائی جائے اس کے اوپر۔ وسط ایشیا کی ریاستوں کو روس کا دست نگر بنانا، وہ جو سی آئی ایس انہوں نے بنائی ہے امریکہ نے، وہ روس کے زیر نگرانی ہی رہیں، اس سے آگے نہ نکل سکیں۔ وسط ایشیا کی ریاستوں میں جہاں جہاں بیداری کی تحریکیں، کچھ نہیں تو شیشان نے ہی ناطقہ بند کیا، بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنے گنتی کے چند لوگ ہیں شیشان کے، لیکن چند لاکھ نفوس نے روس جیسی سپر پاور کو تنگ کیا ہوا، اور مان کر نہیں دے رہے ہیں کہ امام شامل کی سرزمین ہے، گوریلا وارفیئر کے بانی کی سرزمین ہے، کیسے ہم مان لیں گے روس کی بالادستی؟ تاجکستان میں، شیشان میں اور جہاں جہاں یہ تحریکیں، روس اس کو ختم کرے، اس کی بالادستی برقرار رہے اور افغانستان بھی بدمنی کا شکار رہے۔ یعنی وسط ایشیا کی بیشتر ریاستوں سے قریب ترین بندرگاہ کراچی کی بندرگاہ، 2700 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، اور اگر وہ افغانستان کے راستے کے وہاں پر وہ پرامن افغانستان ہو، پاکستان سے گزر کر کراچی کی بندرگاہ کو استعمال کریں، تو قطع نظر اس کے کہ جو معاشی اور اقتصادی خوشحالی پیدا ہوگی ان کے لیے بھی اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی، ایک بات جو بظاہر چھپی ہوئی ہے اور جو جب ظاہر ہوگی تو اپنے بڑے اصل ثمرات لے کر آئے گی، وہ یہ کہ جو وسط ایشیا کے لوگ ہیں، ٹھیک سے نہیں معلوم ہے ہمارے لوگوں کو بھی کہ ہم کتنی محبت ان سے کرتے ہیں، اور جب ان کو اپنے سامنے پائیں گے تو کس طرح بےقرار ہو کر ان سے جفے پائیں گے اور ان کے گلے لگ جائیں۔ ہماری تو ساری قیادت برصغیر کی وہیں سے آئی ہے، ہمیشہ سارا دین اس کے پہنچانے کے ذرائع جو ہیں سرچشمے ہمیں وہاں پر میسر آتے ہیں۔ وہ لوگ اگر 80 سال کے بعد یہاں ملیں گے تو آ ملیں گے سینہ چاکانے وطن سے سینہ چاک کے مطابق، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی کہ مزدہ، وہ ایک نیا منظر بالکل لوگوں کے سامنے آ جائے۔ لہذا اس کو روکنے کے لیے، یہ کوئی لوکل مسئلہ نہیں ہے کہ افغانستان میں بہت جنگ ہو رہی ہے صاحب، کیوں ہو رہی ہے، مجاہدین کو نہیں لڑنا چاہیے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ افغانستان میں آج بھی اتنا اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ لڑی جا سکتی، اب بھی موجود ہے ختم ہونے کے باوجود، اور امریکہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ افغانستان اگر پرامن ہوا اور وہاں پر کوئی واقعی مستحکم اسلامی حکومت قائم ہوئی تو پھر یہ اسلحہ کشمیر میں استعمال ہوگا، پھر یہ اسلحہ بوسنیا میں استعمال ہوگا، دنیا بھر میں امریکہ کے مفادات کے خلاف استعمال ہو، اس لیے آپسی میں یہ استعمال ہو، ایک چیز سے کئی مقاصد اس کو حاصل کرنا مقصود ہے. اور یہی مسئلہ کراچی کی بدامنی کا بھی، بہت سی جزیات ہیں ویسے اس کی، آپ کوئی بات پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ کوئی ان فائٹنگ تو نہیں ہے کراچی کے لوگوں کی آپس کی. ایک زمانے میں کراچی میں شروع ہو گیا تھا کہ آج اس مسجد میں بم پھٹا، کل اس امام بارگاہ میں بم پھٹا، چھ آدمی یہاں ہلاک ہو گئے، چار آدمی وہاں آئے، گولیاں مار کر چلے گئے، نمازی مرنے شروع ہو گئے، خوف ہراس پیدا ہو گیا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ شیعہ سنی فساد ہو رہا، اور اب تو مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں، لہذا مسجدوں سے دور رہو. نمازیوں کی تعداد گھٹنے لگی، فجر کے اندر تو باقاعدہ تلقین ہونے لگی، رمضان میں فتویٰ آ گیا آخری عشرے میں کہ ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اعتکاف کرنا، گھر بیٹھ جائیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو. فتوے آ گئے، مفتی حضرات تیار بیٹھے رہتے ہیں فتویٰ دینے کے، یعنی لوگوں کو یا مسجدوں کو بے نور کرنے کا سامان. لیکن پھر ملی یکجہتی کونسل بنی اور پتہ چلا کہ یہ تو آپس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو غیروں کی سازش، کسی اور کا کیا دھرا. اب بھی کراچی کے اندر جن آبادیوں میں بھی جو لوگ مرتے دہشت گردوں کے ہاتھ پہ مرتے، یہ کوئی مہاجر پنجابی، کوئی مہاجر پشتون، یہ کوئی سندھی مہاجر، کئی دفعہ کوشش ہوئی ہے. صبح سرحد میں مانسرا ایک جگہ ہے، مانسرا میں بھی اگی ایک جگہ ہے چھوٹی سی، اور اس لحاظ سے بڑی مشہور جگہ ہے کہ اگی کے اندر کشمیریوں کا ایک بہت بڑا ٹریننگ کیمپ ہے جو ہم نے قائم کیا تھا، سب کو معلوم ہے پاکستان ہے وہ، ان کا جہاد کی تربیت کا ٹریننگ کیمپ ہے وہاں. اگی کے اکٹھے 8 یا 10 آدمی ایک جگہ پر مارے گئے، اکٹھے جمع کیے گئے پوری بستی سے، تاکہ جب یہ 10 لاشیں اگی پہنچیں تو وہاں تو کم از کم کوئی فساد پیدا ہو. کبھی سندھیوں کو اکٹھا مارا گیا، کبھی پنجاب کے کسی ایک علاقے میں 6-7 لاشیں اکٹھی بھیج دی گئی. لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی سندھی مہاجر والا یا پنجابی مہاجر والا یا پشتون مہاجر والا نہیں ہے، یہ تو غیروں کی سازش ہے، دہشت گردی ہے، کھلی اور نری دہشت گردی. اور عملاً وہی وہاں پر جائے، اور اسے آپ جو بھی کہیں، چاہے تو حاشیے میں کہیں رکھیں یا متن کے اندر، کہ وہاں کی ساری بڑی پارٹیاں جو ہیں جن کو سیٹیں وہاں پر ملی ہوئی ہیں، ووٹ جن کو ملے ہوئے، سب ایک ہی ایجنڈے پر عمل کر رہی ہیں، طریقے اپنے اپنے. کراچی کو بدامنی سے نہ نکلنے دیے، اسی بڑی اسکیم کا ایک حصہ ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ پوری گلوبل پالیٹکس پر اگر نظر رکھیں، اپنے اصلی اور حقیقی دشمن کو سامنے رکھیں، باقی جزوی طور پر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپس کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی نپٹانے کا موقع مل جاتا ہے. چھوٹے موٹے چور ڈاکو پہلے بھی پائے جاتے تھے، ان کا کام آسان ہو گیا، جب بڑے ڈاکے پڑ رہے ہوں تو پھر 10-15-20-25 ہزار کی چوری تو آسان ہو گئی نا، جس کو جہاں پکڑ لیا اس نے ہاتھ جوڑے اس کی جیب سے 15 ہزار نکالیے تو پھر بہت آسان ہو گیا. گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پہنچ جاتے ہیں 10-10 سال کے، ڈھاٹے باندھ کر پہنچتے ہیں تاکہ 20 سال کے لگے کم از کم، اور اس کے بعد پستول اور بندوقیں دکھاتے ہیں پھر جو چاہتے ہیں، یعنی یہ کام آسان ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں بھارت بھی کر رہا ہوگا، وہ بھی کام آسان ہو گیا. کہ جب ملک کی حکومتیں کسی دہشت گردی پر قابو نہ پائیں اور وہاں کی جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اس سے عملاً بے پرواہ ہو جائیں، اور ان کے اقدامات بھی اس دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے عملاً بن جائیں، تو جب باڑی کھیت کو کھانے لگ جائے تو کس سے گلا کریں؟ گائے بھینس سے کہیں گے کہ تمہارا کھیت کیوں کھاتی، اس کو تو کھانا ہی چاہیے، سہولت ہو گئی ہے اس کو تو کہ باڑ بھی اب راستے میں نہیں رہی، باڑ نے بھی وہی کام شروع کر دیا. اس لیے پاکستان کے بھی مجموعی حالات، پوری معیشت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں، اور اب وہ کھلے بندوں ڈکٹیشن دیتے ہیں، کھلے بندوں زمینی بجٹ آتے رہتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے آتے رہتے ہیں، قیمتی چیزوں کی بڑھا دی جائیں گھٹا دی جائیں، کیا یہ سب کے سامنے. لیکن میں یہ بات بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی اپوزیشن کبھی آج تک منتخب نہیں ہوئی تھی. کوئی زمانہ کوئی دور آپ لے لیں، بھٹو صاحب کے زمانے میں جب 1970-71 میں برسر اقتدار آئے تھے، کل ملا کے 17-18 افراد بنتے تھے کہ جو اپوزیشن کے تھے، ایک چودھری ظہور الہی مسلم لیگ کے ہوا کرتے تھے، باقی پوری ممتاز دولتانہ کی 7 سیٹیں جو مسلم لیگ کی تھیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی گئی تھیں، اور 9 سیٹیں خان عبد القیوم خان کی مسلم لیگ کی تھیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی گئی تھیں، اور چودھری ظہور الہی جو اکیلے رہے تھے تو ان کے ساتھ کی بھی جو 4 سیٹیں تھیں پیر پگارا والی وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھیں، جے یو پی نورانی گروپ کی بھی 3 سیٹیں رہ گئی تھیں 4 پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی گئی تھیں، جے یو آئی مولانا مفتی محمود کی بھی جو ہزاروی کی 4 سیٹیں تھیں وہ ان کے ساتھ چلی گئی تھیں، 3 صرف ادھر رہ گئی تھیں، ایک سردار شیرباز مزاری کا جس میں حاجی مولانا باب سومرو، مولانا ظفر احمد انصاری اس طرح کے لوگ تھے. یہ تھا باقی. جماعت اسلامی کی بھی چار سیٹیں تھیں. ایک مرد قلندر نے کہا کہ جان دے دوں گا لیکن رائے کی قربانی نہیں دوں گا، جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں. ڈاکٹر نذیر شہید ہو گئے تھے اور چار کی تین رہ گئے. یہ کل ملا کے 15-16 بنتے تھے. لیکن کس سے یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ بھٹو کا ناطقہ بند ہو گیا تھا، اس کا قافیہ تنگ ہو گیا تھا، اس کے لیے جینا دوبھر کر دیا تھا، اس کے بجٹ کو واپس کر دیا تھا، اس کا جو مسودہ دستور آیا تھا اس کو واپس کر دیا تھا، اسمبلی کے اندر بھی ہوم ورک کر کے پوری اپوزیشن آتی تھی، اور یہ 15-16 آدمی ڈنڈا ڈولی کر کے تو باہر پھینکے جا سکتے تھے لیکن اندر مجال نہیں تھی کہ ان کی باتوں کا کوئی جواب دے سکے. جم کر لوگ کام کرتے تھے اور اسمبلی کے باہر بھی زبردست تحریک تھی. ایسی تحریک تھی کہ جس کے نتیجے میں روزانہ 40-50 تو طلبہ گرفتار ہوتے تھے، مختلف یونینوں کے صدور اور سیکرٹری گرفتار ہوتے تھے، ٹریڈ یونینز کے لیڈرز گرفتار ہوا کرتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز گرفتار ہوتے تھے، اور انہیں میں دو چار شہید بھی کر دیے جاتے تھے. باہر بھی تحریک تھی، اندر بھی تحریک تھی. اتنی چھوٹی سی پوزیشن نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا تھا. اب تو ماشاءاللہ 72 آدمی تو تنہا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ہماری تاریخ میں تو 72 اگر میدان میں اترائیں تو میدان کربلا وپا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ نیپ ان کے ساتھ ہے، اور پروفیسر ساجد میر کی جمعیت اہل حدیث ان کے ساتھ ہے، اور مولانا عبدالستار نیازی کی جمعیت علماء پاکستان ان کے ساتھ ہے. پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ پہلا موقع ہے کہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی ہے اور اس کے خلاف اپوزیشن متحد نہیں ہوئی ہے. ورنہ ہمیشہ بھٹو آئے تھے تو یو ڈی ایف بن گیا تھا، پھر پی این اے بن گیا تھا، پھر بے نظیر آئی تھیں تو آئی جی آئی بنا ہوا تھا. اب دوبارہ بے نظیر آئی ہیں، دو سال گزر گئے. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس دفعہ اتحاد کرنا تو نواز شریف کی ذمہ داری. تین سیٹوں والی پارٹی تو اتحاد نہیں کرا سکتی سب کے درمیان. وہ تو یہی کہہ سکتی ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ عدم اعتماد کی تحریک ہی نہیں آتی، ساتھ کس کا دیں گے؟ ایشو اورینٹڈ پالیٹکس جس کو کہتے ہیں. ابھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی وہ تقریر پڑھی ہوگی اخبارات، میراتھن اسپیچ تھی ان کی، وہ جو کنکلوڈنگ اسپیچ تھی اسمبلی کے اندر، صدر صاحب کی تقریر کے حوالے سب نے کی تھی، آخری لیڈر آف اپوزیشن نے کی. آپ ذرا تقریر پڑھیے. بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات خاموش ہیں. افغانستان کے اندر جو کچھ کر رہی ہے پاکستان کی حکومت اور افغانستان کو دشمن بنایا ہوا ہے، روز دھماکے وہ کر رہا ہے یہاں پر، خاموش ہے میاں نواز شریف. کشمیر کے معاملے میں رویہ اور لیت و لال، خاموش ہے میاں نواز شریف. بلکہ جس دن ہمارے وزیر تجارت نے یہ بیان دیا کہ بھارت سے تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں گے اور بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا رتبہ جو ہے عطا کیا جائے گا، اسی دن انہی کے بیان کے نیچے مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل سرتاج عزیز کا بیان موجود ہے کہ فیصلہ بہت اچھا ہے، بہت تاخیر سے کیا گیا. یعنی جتنے مسائل ہیں اس پر تو دونوں کی ایک ہی پال. پھر کیسے اتحاد کر سکتے ہیں اس کے خلاف؟ کیسے مہم چلا سکتے ہیں اس کے خلاف؟ کیسے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر؟ عمومی اختلافات ہیں آپس کے مفادات کے، کہ یہ کیوں بینکوں کو لوٹ رہے ہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے یہاں، یہ دولت ہمارے حصے میں آنی چاہیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو کہ پہلی دفعہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے اور اس کے خلاف اتحاد نہیں بنا ہے تو یہ ذمہ داری تو 72 سیٹوں والوں کی تھی کہ وہ بناتے. وہ نہیں بناتے تو اس لیے کہ ایشوز کے اوپر، مسائل اور حالات کے اوپر دونوں کا نقطہ نظر ایک ہے، مختلف نہیں ہے. یعنی میاں صاحب جب دو تین دفعہ تشریف لائے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے ان کی ہم سے، اور بعد میں ایک دفعہ جب وہ میاں منظور بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی ہے اور وہ خود نہیں آ سکے تھے، انہوں نے اپنے 3-4 افراد کو بھیجا تھا، اہم اور ذمہ دار لوگوں کو، تو ہم نے ان کو پھر یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھیے امریکی مداخلت بہت بڑھ گئی ہے اور مصریوں کو مصر کے حوالے کیا جا رہا ہے اور فلاں کو پکڑا جا رہا ہے اور کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، تو میاں صاحب سے کہیں کہ وہ کھل کر بیان دیں امریکی مداخلت کے خلاف اور اس ایجنڈے کا اعلان کریں کہ ہم اپنے معاملات کو خود طے کریں گے، اپنا بجٹ بھی خود طے کریں گے، اپنے حالات بھی خود ٹھیک کریں، امریکہ کو نہیں بات کرنی چاہیے ہمارے معاملات. بیان نہیں دے سکے وہ اس پر. اس لیے ہمارے اپنے ملک کے حالات بھی اس پورے عالمی تناظر میں دیکھنے کے. میں ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہوں گا. جو بات میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، ہم ایک دعوتی تحریک ہے، ہماری پہچان دعوت. اگر ہم محض ایسے کارکن ہو جائیں کہ جو دعوت کے لیے تجاویز تو بہت اچھی رکھتا ہو، تجاویز کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے نا، آپ یہ کام، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت، تجاویز دینا میرا کام. میں تجاویز کو ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اوروں کو کرنا چاہیے، دوسرے لوگ یہ سارے کام کریں. ہماری تو پہچان ہی دعوت, ہماری تو پہچان ہی دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اور سچی بات تو یہ کہ جب ہم دعوت کا اور دین کا کام کرتے ہیں تو اپنے ہی اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں پر نہیں کر رہے ہوتے, اس سے ہمارا ہی تزکیہ ہوتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جا بجا لٹریچر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تربیت اور تزکیے کا میدان بھی دعوت کا میدان. جو آدمی دعوت کے میدان میں نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ 25 دفعہ ان کو یہ بات کہہ چکا ہوں, پھر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں, 10 دفعہ یہ بات سمجھا چکا ہوں, پھر ٹیڑھے اڑ رہے ہوتے ہیں, 4 دفعہ وہ کتاب دے چکا ہوں, پھر واپس کر دیتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے اور اسی طرح کی بحث کرنے لگتے ہیں. لیکن جھنجھلائے بغیر اگر آدمی صبر کرے اور 26ویں دفعہ پھر وہی کتاب دے اور 18ویں دفعہ پھر در پہ دستک دے اور پھر نرمی و محبت سے کہے کہ مزاج تو آپ کے اچھے, یہ تو نہیں چاہتا کہ یہ کہیں کہ آپ کے مزاج اچھے ہیں, یہ چاہتا ہے منہ نوچ لیا جائے, مزاج کہاں اچھے ہیں ان کے. لیکن تزکیہ تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جھنجھلاہٹ تو تاری ہوتی ہے, غصہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے, مارنے پیٹنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ کیا جائے, 2-4 آدمی آج لے جا کر ان کے گھر پر ہلا ہی بول دیا جائے, یہ تو تزکیہ ہو رہا ہے نا. اس لیے مولانا نے جا بجا اس بات کو زیادہ اچھے پیرائے میں, تو ذرا رفلی بات کر رہا ہوں, کبھی آپ سمجھیں یہی لکھا ہے انہوں نے, تو زیادہ اچھے پیرائے میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ دعوت کا میدان جو ہے وہ تزکیے کا میدان ہے, اس میں آدمی صبر کے راستے پر چلتا ہے, اس میں آدمی حوصلہ پیدا کرتا ہے, اس میں وہ تحمل کی وادیوں سے گزرتا ہے, اس میں انسانوں سے محبت کرنا سیکھتا ہے, اور اس میں اس کا مزداق بنتا ہے کہ تم تو آگ کے اندر گرے چلے جاتے ہو, میں کمر سے پکڑ یعنی خیر خواہی لوگوں کے لیے پیدا کرتا ہوں. اس سلسلے میں ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے, چھوٹی کمزوریوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بہت ساری بھی ہو سکتی, ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس دعوت کو صرف پڑھے لکھے لوگوں تک محدود کر دیا ہے, اور شاید ذہناً اس کو قبول بھی کر لیا ہے کہ یہ تو ہے ہی پڑھے لکھے لوگوں کے. اور ایک اضافی بات اس میں یہ بھی کہ بلکہ کچھ سفید پوش لوگوں کے لیے, کچھ خاص قسم کے اسٹیٹس والے لوگوں کے لیے, سب کے لیے تو نہیں ہے, کہاں سمجھ ہی کہا سکتے ہیں وہ لوگ, یہ ٹھیلے والے, چھاوڑی والے, سائیکل والے, سڑکوں پر چلنے والے, یہ مسجدوں کی خدمت کرنے والے, چھوٹے موٹے لوگ, یہ کاریگر قسم کے انسکلڈ لوگ, ان کو کیا پتا ہے بھائی دعوت, ان سے کیا بات کرنی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے, اپنے بارے میں بھی ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں, اور تصور دعوت بھی دھندلا جاتا ہے. میں صرف یہ درخواست کرنے چلا ہوں کہ معاشرے کا ہر انسان اس دعوت کا مستحق ہے. یہ دعوت ظالم کے لیے بھی ہے, مظلوم کے لیے بھی, یہ دعوت حاکم کے لیے بھی ہے, محکوم کے لیے بھی, یہ دعوت امیر کے لیے بھی ہے, غریب کے لیے بھی, یہ دعوت عالم کے لیے بھی ہے اور بے پڑھے لکھے اور جاہل کے لیے بھی. اگر مجھ تک یہ دعوت پہنچ گئی ہے تو فرض ہے کہ ان سب لوگوں تک اس دعوت کو پہنچایا جائے, اسی سے یہ کینوس وسیع ہوگا, یہ تناظر جو ہے یہ پھیلے گا, یہ جو ہم محدود سے ہو گئے ہیں, اور پھر یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں تھوڑے ہی لوگ پسند آتے ہیں, کبھی زیادہ ہو تو لگتا ہے کہ آج اجتماع کچھ خراب سا ہو گیا, کچھ بھیڑ بھاڑ سی ہو گئی, زیادہ کچھ لوگ, اس لوگ ذرا کم ہونے چاہیے, تھوڑے ہونے چاہیے, ذرا مزاج بھی برقرار رہتا ہے, طبیعتیں بھی ٹھیک رہتی ہیں. یہ ایک عمومی, یہاں کی بات میں نہیں کر رہا, یہاں تو اور بھی مسائل کچھ ہیں, لیکن ویسے یہاں کی بھی کر رہا ہوں, کبھی آپ تھوڑوں بھی اکتفا کرتے رہیں تو یہ ایک ذرا توجہ طلب چیز. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جس سے آپ کا بھی تعلق ہے, پاکستان کا تو حال یہ ہے, میں پچھلے دنوں سردیوں میں شدید دسمبر کی, یعنی اس سال نہیں پچھلے سال دسمبر میں بلوچستان گیا ہوا تھا دورے پر, اور اس علاقے میں گیا ہوا تھا کہ جہاں شدید سردی تھی, بعض جگہ برف بھی پڑ رہی تھی, تو صبح کے وقت ایک اسکول میں انہوں نے جو پریئر کا وقت تھا 7-7:30 بجے صبح کے, یا 8 بجے تو ہوں گے, کہا کہ وہاں آ جائیں بچوں کو ذرا خطاب فرمائیں, تو میں فرمانے کے لیے چلا گیا وہاں خطاب. میں نے جو بچوں کی لائنیں لگی ہوئی دیکھی, میرا اندازہ یہ ہے جو میں نے گننے شروع, کوئی 20% بچے ایسے تھے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں. میں تو لرز گیا کہ میں کیا خطاب کروں گا. جو ماں باپ اپنے بچوں کو اس سردی میں جوتے نہیں پہنا سکتے, ظالم تو وہ نہیں ہوں گے نا کہ جوتے گھر میں رکھ لیے ہوں کہ خراب نہ ہو جائیں برف میں, بھلے پیر خراب, ایسے تو نہیں ہو سکتے. وہ ماں باپ اپنے بچوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے جتنا میں اپنے بچوں سے یا اپنے بچوں سے کرتا. یعنی میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں چند منٹ تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہوں ان سے, کیا یہ کہوں اسلام قبول کریں اور اللہ کی بات کریں, جن کے پیروں میں شدید سردی کے اندر جوتیاں, جن کو جوتیاں میسر نہ ہو, وہ کپڑے بھی کتنے پہنے ہوئے. اور یہ کسی ایک اسکول کی بات نہیں, پورے ملک میں آپ چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ملیں گے کہ جن جو بیمار پڑتے ہیں تو بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, دوا کبھی نہیں ملی ہے, جن کے بدن کو وہ کپڑے نہیں ملتے کہ جو موسم کا تقاضا ہوتا ہے, جن کے پیٹ کو وہ کھانا نہیں ملتا, نہیں دیا جا سکتا کہ جو ان کی ضرورت ہو سکتی. ایسے معاشروں میں جو دعوت کا کام ہے وہ تو سوائے لوگوں سے محبت کرنے کی اور آدمی گڑ نہ دے سکے تو گڑ جیسی میٹھی بات کرنے کی اور کیا دعوت کا کام. لیکن یہی دعوت ہے. یہ جو ٹھیلے والے اور چھابڑی والے اور شکرکندی بیچنے والے اور سڑکوں پر چلنے والے, سڑکیں کوٹنے والے, مٹی ڈھونے والے, پتھر کاٹنے والے, یعنی یہ بھی کچھ دو تین سال پہلے کی بات ہوگی. شدید گرمی میں, رمضان کا زمانہ تھا, میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گیا اور مسجد کے سامنے سڑک بن رہی تھی اور وہ سڑک پہ وہ جو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس میں آگ ہی آگ ہوتی ہے اور اس سے وہ نکال کر سڑک کے اوپر بکھیر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص جو تھا وہ اس سے نکال رہا تھا اور وہ پھاوڑے سے پھیلا رہا تھا اور میرے سامنے ہی میں نے دیکھا کہ وہ پھر وہاں سے دوڑتا دوڑتا گیا اور جا کے مسجد ہی کے نل سے اس نے پانی پیا. میں ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا کہ یہ شخص اگر یہ کام, میں تو روزے سے ہوں نا, تو کیا میں کوئی برتر آدمی ہوں اس کے مقابلے میں؟ مجھے لگا یہ کہ نہیں, برتر تو شاید یہی ہے. اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنا تو اللہ جانتا ہے, لیکن جو اس گرمی میں یہاں پر صبح سے کھڑا ہوا ہے اور مزید آگ چاروں طرف بکھیر رہا ہے, وہ پانی نہ پیے تو کیا کرے؟ یعنی میں کوئی روزے کے خلاف بات نہیں کر, لیکن انسانی سطح پر معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہے, استحصال کا معاشرہ, لوگوں کو آگ کے اندر دھکیلنے کا معاشرہ. اس معاشرے میں تو دعوت اس کے ساتھ ہمدردی سے ہی ہو سکتی. آپ پورے ملک کے اندر چلے جائیں, ولادت کے ڈھیر چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں, کوڑے دان یہاں سے وہاں تک, ہر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر دو تین بچے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں جو بوریاں ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں, کاغذ سمیٹ کر ڈال رہے ہوتے ہیں, پلاسٹک کی تھیلیاں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں, شیشے کے ٹکڑے اس میں جمع کر رہے ہیں. کون بچے ہیں یہ؟ اتنے گندے بچے ہیں یہ, انہیں بدبو نہیں آتی ہے کیا؟ یہ ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے ان کے, کیا ہو گیا ان کو؟ یہ بالکل میرے اور آپ کے بچے ہیں. آپ پورے ملک کے اندر چلے جائیں, ولادت کے ڈھیر چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں, کوڑے دان یہاں سے وہاں تک, ہر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر دو تین بچے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئے جو بوریاں ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں, کاغذ سمیٹ کر ڈال رہے ہوتے ہیں, پلاسٹک کی تھیلیاں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں, شیشے کے ٹکڑے اس میں جمع کر رہے ہیں. کون بچے ہیں یہ؟ اتنے گندے بچے ہیں یہ, انہیں بدبو نہیں آتی ہے کیا؟ یہ کس کے, ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے ان کے, کیا ہو گیا ان کو؟ یہ بالکل میرے اور آپ کے بچے ہیں. اگر یہ ہمدردی میرے اور آپ کے اندر نہیں پیدا ہوئی, دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہم. دعوت کا کام تو رقت سے ہوتا ہے, عاجزی سے ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ محبت سے ہوتا ہے. یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس کا فیصلہ. وہ جب چاہے ان بچوں کو اٹھا کر یہاں کھڑا کر دے اور جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کو لے جا کر غلادت کے ڈھیر پہ کھڑا کر. ایک لمحے کی بات ہے اس کے لیے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں, ناممکن نہیں. یہ اس معاشرے میں جب دعوت کا کام ہوگا تو دلوں کے اندر جس گداس کی اور نرمی کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ سفید پوشوں کا, یہ کھاتے پیتے لوگوں کا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا, یہ کوئی طبقاتی دعوت نہیں ہے. یہ یہاں تو پھر وہ عربوں کے درمیان اگر کوئی حبشی غلام کو کھڑا کر دیتا ہے کہ تم اذان دو, جس کو اذان دینی نہیں آتی ہوگی, اگر یعنی کہنے کی جسارت نہیں ہونی چاہیے ان عربوں کے مقابلے میں جو آپ کے ساتھ تھے, جو اسد و ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے راستے ہموار کیے. تو میں آخری بات یہی کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں نے زیادہ ہی وقت لے لیا ابھی, کہ اس دعوت کے کام میں وسعت کی ضرورت ہے, پھیلاؤ کی, دور تک لوگوں کے ساتھ پہنچنے کی ضرورت ہے, سب کو اپنا ہمنوا بنانے کی ضرورت ہے. اور جسے طبقاتی اصطلاحوں کے اندر گرے پڑے لوگ اور پسے ہوئے لوگ اور دبے ہوئے لوگ اور معاشرے کے لیے نفرت زدہ لوگ اور ریجیکٹڈ لوگ جن کو کہا جاتا ہے, وہ حقیقی طور پر ہمارے معاون اور مددگار اور ہمارے دائیں بائیں اور زیادہ آسانی سے ہو سکتے ہیں صرف ان کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان کو اپنانے کی اور باہیں کھول کر ان کا استقبال کرنے کی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اگر ہونے لگے تو تزکیہ نفس بھی اسی کا نام ہے, کسی اور یہ ذکر بھی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کیا. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث قدسی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روز محشر وہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ اے فلاں ابن فلاں, میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت بھی نہ کی, میں بھوکا تھا اور تو نے مجھ کو کھانے کو نہ دیا. اور بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ پروردگار, تو بھلا بھوکا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تجھے کھلاتا اور بیمار کہ میں تیری عیادت کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتے، یعنی قرب الہی کا ذریعہ جو بندوں سے گزر کر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا، بندوں کی دعائیں لینا، بندوں کے قربت پیدا کرنا، ان کے دکھوں کا مداوا کرنا، ان کے زخموں کا پھایا بننا، ان سے میٹھی اور عاجزی اور نرمی کی بات کرنا، یہی دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا راستہ. اس سے نرمی بھی پیدا ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں جذب و انجذاب پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور نفس کے قزبل نکالنے کا یہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.